بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ولكن اسمه من سورة فلق، تفسير سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمایا. ومن شر غاسق اذا وقب، اور ہر اس کے شر سے جب اور ہر اندھیرے کے شر سے جب وہ داخل ہو جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونک مارنے والوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. شیخ فرماتے ہیں، البسملۃ تقدم الکلام علیہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تفسیر پہلے گزر چکی ہے. قل اعوذ برب الفلق، شیخ صاحب فرماتے ہیں، رب الفلق هو اللہ، فلق کا رب اللہ تعالیٰ ہے. فلق قاف سے ہے، اردو میں بعض وقت فلق کو قاف سے سمجھتے ہیں، ہم فلق قاف سے بات کر رہے ہیں سورۃ الفلق کی تفسیر میں. والفلق الاصباح، اور فلق کہتے ہیں صبح کو. ویجوز ان یکون عام من ذلك، اور یہ بھی جائز ہے کہ معنی اس سے زیادہ عام ہو. ان الفلق کل ما يفلقه الله تعالى من الاصباح، فلق یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. اصباح صبح کے اعتبار سے، یعنی صبح کے وقت. والنوى والحب، چاہے وہ گٹھلیاں ہوں، چاہے وہ دانے ہو، اناج ہو، بیج ہو، سب اس معنی میں شامل ہے. الفلق میں ہر وہ چیز جو فلق ہونے کا حق رکھتی ہے، یا فلق ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے. کما قال اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى، بشک اللہ تعالیٰ فالق حب والنوى، کو اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہے. وقال فالق الاصباح، دوسری آیت میں فالق الاصباح، صبح کو کھولنے والا. تو اس جملے میں یا اس آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل اعوذ برب الفلق، رب فلق کا ذکر ہوا ہے، اور فلق سے مراد صبح بھی ہے، کیونکہ صبح کیسے آتی ہے، کس چیز کو کھول کے آتی ہے صبح؟ رات کے اندھیرے کو. رات کا اندھیرا جو ہے وہ، اگر آپ صبح دیکھیں جیسے روشنی ہوتی ہے، کس طریقے سے روشنی مشرق سے نظر آتی ہے، کہ ایسے ظلمت دور ہوتی جاتی ہے اور روشنی پھیلتی جاتی ہے. تو فلق کے معنی میں صبح کا وقت بھی فلق میں شامل ہے، اور ہر وہ چیز جس میں یہ معنی پایا جاتا ہے. بیج میں کیسے فلق ہوتا ہے، جب بیج آپ بوتے ہیں تو اس میں سے جو پودا نکلتا ہے اسے کھول کر نکلتا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. من شر ما خلق، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب فلق کی پناہ میں آتا ہوں. کس چیز کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے؟ کیونکہ پناہ مانگنے والا جو ہے وہ کسی شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگتا ہے. من شر ما خلق، جیسا فرماتے ہیں، اے من شر جمع مخلوقات، جتنے بھی مخلوقات موجود سب کے شر سے بچنے کے لیے رب فلق کی پناہ میں آتا ہوں. ومنہ النفس، ان مخلوقات میں سے نفس بھی شامل ہے، انسان کے اپنے نفس کا شر وہ بھی اس میں شامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے. ما خلق، کس نے پیدا کیے ہیں؟ رب الفلق نے پیدا کیا ہے نا، اللہ نے پیدا کیا ہے نا، تو کوئی محفوظ کر سکتا ہے ان کے شر سے؟ کوئی اور کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ کوئی بھی نہیں ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں نفس ہمارا تم بسو، کیونکہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف آمادہ کرتی رہتی ہے، برائی کا حکم دیتی رہتی ہے. فَإِذَا قُلْتَ مِن شَرِّ مَا خَلَقْ فَأَوَّلُ مَا يَدْخُلُ فِيهِ نَفْسُكَ، جب ہم کہتے ہیں شر ما خلق تو سب سے پہلے اپنے نفس اس میں شامل ہے، ہمارے اپنے نفس اس میں شامل ہے. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شر باہر سے ہے، جبکہ شر اس کے اپنے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے. تو جب ہم پڑھیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، سب سے پہلے اپنی طرف دیکھیں کہ میری نفس بھی اس میں شامل ہے، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے. فَإِذَا قُلْتَ مِن شَرِّ مَا خَلَقْ أَوَّلْ مَا يَدْخُلْ فِيهِ نَفْسُكَ كَمَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ، جیسے خطبۃ الحاجت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعوذ باللہ من شرور انفسنا، کہتے ہیں خطبۃ الحاجہ میں، جمعہ خطبے میں یا عید کے خطبوں میں، خطبۃ الحاجہ میں، نکاح خطبوں میں، یہ خطبہ مسنون ہے، کیا کہتے ہیں خطیب، کیا کہتے ہیں نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اللہ تعالیٰ ہم تری پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کے شر، نہیں جمع ہے شرور، اتنی شر ہمارے نفس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام شرور سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. یہ روایت مسلم احمد موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. وقول من شر ما خلق، اس آیت میں یشمل شیاطین الانس والجن والہوام، اس میں شیاطین الانس شامل ہیں، شیاطین الجن بھی شامل ہیں، اور ہوام جو بھی یعنی مضر مخلوقات ہیں، جس میں سانپ ہے، بچھو ہیں، اور جو بھی حشرات وغیرہ ہیں، سب اس میں شامل ہیں، وغیر ذلك، ان کے علاوہ بھی، یعنی تمام جو بھی شر جہاں پر موجود ہے، کسی انس میں، کسی جن میں، کسی جانور میں، کسی درند میں، کسی پرند میں، کسی چیز میں بھی، چاہے بیکٹیریا ہو، چاہے وائرس ہو، کچھ بھی ہو، من شر ما خلق میں سب شامل ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ومن شر غاسق اذا وقب، کیا سفرت الغاسق، قیل انه الليل وقیل انه القمر، غاسق کے معنی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد رات ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ چاند ہے. وہ صحیح، دونوں میں صحیح کیا ہے، انه عام لهذا وهذا، دونوں کے لیے عام ہے. اما کونه الليل، غاسق کا معنی الليل ہے، اس کی دلیل یہ ہے، فلان اللہ تعالی قال، کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل، الى اخر سوره اسراء نمبر 78 78، اللہ تعالیٰ ارشاد اقم الصلاۃ، اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کو قائم کرو، لدلوک الشمس، سورج غروب ہونے کے وقت، الى غسق الليل، رات کے اندھیرے تک. سبحان اللہ. تو غسق کسے کہتے ہیں؟ غسق الليل. والليل تكثر فيه الهوام والوحوش، رات کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ رات میں، رات کے اندھیرے میں، تمام جو بھی مضر حشرات ہیں اور جو درند پرندے، سب اس میں جمع ہو جاتے ہیں، وہ نکل پڑتے ہیں. فلذلك استعاذ من شر الغاسق اي الليل، اس لیے غاسق یعنی رات کے شر سے استعاذہ کیا ہے اور پناہ طلب کی ہے. واما القمر، قمر کو بھی غاسق کہا جاتا ہے. فقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آیا ہے، ان النبي صلى الله عليه وسلم ارى عائشة القمر، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ کو چاند دکھایا. وقال هذا هو الغاسق، اور یہ فرمایا کہ یہی غاسق ہے، ستمی نے روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے. وَإِنَّمَا كَانَ غَاسِقًا لِأَنَّ سُلْطَانُهُ بِيكُونُ فِي اللَّيْلِ، غاسق اس لیے کہ چاند کا جو طاقت اور سلطان ہے وہ رات ہی کو ہوتا ہے. یعنی جب چاند کے ذکر کرتے ہیں تو رات چاند سے الگ ہے کیا؟ یا دن میں بھی چاند ہوتا ہے؟ تو دونوں فرق کوئی ہے. غاسق چاند کو بھی کہتے ہیں کیونکہ رات میں ہوتا ہے، غاسق رات کو کہتے ہیں کیونکہ حقیقتاً غاسق معنی رات ہی ہوتی ہے. وقول من شر غاسق اذا وقب هو معطوف على من شر ما خلق، یہ جو آیت من شر غاسق اذا وقب، یعنی رات جب داخل ہو جائے اور اس کی ابتدا ہو جائے تو میں اس وقت جو ہے اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تاکہ جو بھی شر موجود ہے اس وقت میں، رات کے اندھیرے میں جو بھی شر چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں. یہ معطوف ہے اس سے پہلے والی آیت من شر ما خلق میں، من باب عطف الخاص على العام، یہ عطف خاص عام سے، من شر ما خلق عام ہے، اس میں سے خصوص تو اللہ تعالیٰ میں تمام جو بھی شرور موجود ہیں جو آپ نے پیدا فرمائے، کیونکہ جو بھی موجود ہیں کائنات میں سب اللہ کی پیداوار ہے نا، اب سانپ میں شر ہے کہ نہیں؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ رب نے پیدا کیا ہے. شیطان ابلیس شر ہے کہ اس سے بڑا کوئی شر ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ ہماری نفس امارہ بالسوء جو ہے کس نے پیدا کیا ہے؟ تو تمام مخلوقات کو رب نے پیدا کیا ہے اور شر کو بھی رب نے پیدا کیا ہے. اچھا پناہ کس سے مانگنا چاہیے؟ جس ذات نے ان تمام مخلوقات کو اور شر کو پیدا فرمایا ہے. اچھا یہ کیا کافی نہیں تھا؟ من شر مخلق تو کافی ہے نا, سب شامل ہو گئے. اب یہ اس عموم میں چند خاص چیزیں جن کا ذکر خاص کرنا ہے, اور خصوصی طور پہ اے میرا رب مجھے ان سے بچا, یہ حفاظت مطلوب ہے, لازمی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے من شر غاسق اذا وقب, ایسا فرماتے ہیں من باب عطف الخاص على العام لان الغاسق مخلوقات اللہ, کیونکہ غاسق اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے ہے. وقول اذا وقب اذا دخل, وقب سے مراد جب داخل ہو جائے. فالليل اذا دخل بظلامه غاسق, جب رات اپنے اندھیرے سے داخل ہو جائے تو وہ اسے غاسق کہتے ہیں. وكذلك القمر اذا اضاء بنوره فانه غاسق, اس طریقے سے جب چاند اپنی روشنی اور نور سے جب واضح ہو جائے تو اسے بھی غاسق کہتے ہیں. یعنی اب رات چاند جتنی روشنی بڑھتی جاتی ہے رات کا اندھیرا اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے نا. چاند کی زیادہ روشنی کب ہوتی ہے؟ جب رات کا اندھیرا زیادہ ہوتا ہے. ولیکن ذلك الا بالليل, یہ سب صرف رات ہی کو ہوتا ہے, یعنی چاند کی جو روشنی ہو رات ہی کو بڑھتی ہے. اچھا ومن شر النفاثات في العقد, نفاثات في العقد شخص فرات هنا الساحرات, جادوگرنیاں. يعقدن الحبال وغيرها, جو رسیوں وغیرہ پر گرہ ڈالتی ہیں. وتنفث بقراءة مطلسمة فيها اسماء الشياطين على كل عقدة تعقد ثم تنفث, تعقد ثم تنفث, تعقد ثم تنفث. شاسف فرماتی ہے جو جادوگرنیاں ہیں جو رسیوں پر گرہ ڈالتی ہیں وغیرہ یا دھاگوں پر بھی گرہ ڈالتی ہیں. گرہ کیوں ڈالتی ہیں؟ ہر گرہ میں وہ نفث کرتی ہیں, نفث یعنی تھوتھو کرتی ہیں. بقراءة مطلسمة, ایک تلسمی, ایک ایسے عجیب و غریب الفاظ ہوتے ہیں جن کا معنی عام لوگ سمجھتے ہیں, اسے تلسم کہتے ہیں. تلسم کیا ہوتا ہے؟ ایسے عبارات و الفاظ جو عام لوگ سمجھ نہ سکیں. اس میں ہوتا کیا ہے؟ فی اسماء الشیاطین, شیطانوں کے نام ہوتے ہیں, ان سے مدد اور پناہ مانگی جاتی ہے, شیطانوں سے ان کی مدد طلب کی جاتی ہے. اور غیر اللہ سے مدد طلب کرنا کسی غائب سے جو حاضر نہ ہو کیا ہے؟ شرک ہے. تو شرک اس میں شامل ہے. علی کل عقدۃ تعقد, ہر گرہ پر وہ یہ پھونک مارتی ہیں اور سوسو کرتی ہیں. ثم تنفث, پھر گرا پھر نفس کرتی ہیں. تعقد ثم تنفث, پھر گرا پھر نفس کرتی ہیں. تعقد ثم تنفث, اس طریقے سے ہر گرا پر وہ یہ نفس کرتی رہتی ہیں. وہی بنفسها الخبیث تريد شخص معين, اور اپنی اس خبیث نفس سے, یعنی خبیث لوگ ہوتے ہیں, خبیث سوچ رکھتے ہیں, اور خبیث یعنی ذہنیت کے مالک ہوں, جو جادوگر نے جادو کرتے ہیں, جادوگرد ہوں یا جادوگرنیاں ہوں, تو اپنے اس عمل سے, خبیث نفس خبیث عمل سے, تو شخص معنی ایک شخص مراد ہوتا ہے عمومی طور پہ. فیثر هذا السحر نسبت للمسحور, تو پھر جادو جو اثر کر جاتا ہے اس پر جس پر جادو کیا گیا ہے. وذکر النفاثات دون النفاثین, اللہ تعالیٰ نفاثات کا ذکر کیا ہے اور نفاثین کا ذکر نہیں فرمایا. لأن الغالب ان الذي يستعمل هذا نوع من السحر هن النساء, غالبا جو گرہ والا جادو ہوتا ہے, گرہ بار کے پھونک مارنے والا جادو ہوتا ہے, یہ عورتوں کا ہی, جادوگریوں کا ہی کام ہوتا ہے اکثر. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم فرمایا النفثات في العقد. ويحتمل ان يقال ان النفثات يعني انفس النفثات فيشمل الرجال والنساء, ولابي عين ممكن ہے کہ نفثات سے مراد نفس کی طرف یہ ضمیر ہے. نفثات یعنی نفس جو کہ مادہ ہے, نر نہیں ہے, اور اس میں ہر نفس شامل, چاہے مردوں کی یا عورتوں کی نفس ہو. یعنی نفس کرنے والے جو پھونک مارنے والیاں, یہ صیغت مؤنث سے کیوں ہے؟ یا تو عورتیں, کیونکہ اکثر وہی جادو کرتی ہیں, گرہ والا یہ تو معروف ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نفاثات سے مراد وہ نفس جو پھونک مارتی ہیں. ان میں, اس نفس میں مرد کی بھی ہو سکتی ہے, عورتوں کی بھی ہو سکتی ہے. ومن شر حاسد اذا حسد, شیخ صفوان, الحاسد هو الذي يكره نعمة الله على غيره. حاسد کون ہے؟ جو دوسروں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ناپسند کرتا ہو, اللہ کسی کو نعمت عطا فرماتا ہے یہ اسے ناپسند کرتا ہے. فتجده يضيق ذرعا اذا انعم الله على هذا الانسان بمال او جهن او علم او غير ذلك فيحسده. شخص فرماتے ہیں تو اس شخص کو آپ دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے انعام کسی بندے پر کرتا ہے, چاہے مال سے ہو, چاہے اثر رسوخ سے ہو, جاہ سے ہو, چاہے علم وغیرہ سے ہو, تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس سے حسد کر بیٹھتا ہے. ولكن الحساد نوعان، لكن حسب كان دوك اسم كلوغ هوته نوع يحسد ويكره في قلب نعمة الله على غيره بيرك اسم ولوغ جو حسد تو کرتے ہیں اور دوسروں کی نعمة جو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو ملتی ان کو ناپسند کرتے ہیں. لكن لا تعذر المحسود بشيء، لكن جس پر اسے حسد جس سے حسد کے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. تجده مهموما مغموما من نعم الله على غيره، وہ اپنے آپ کو کھاتا رہتا ہے، خود غم اور پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو نعمت سے نوازتا ہے. لیکن لا تعدى على صاحبه، لیکن اس شخص پر جس پر اس نے حسد کیا ہے اسے کوئی زیادتی نہیں کرتا. والشر وبلاء انما هو بالحاسد اذا حسد، اکثر مصیبت اس میں ہے کہ جب حسد کرنے والا حسد کرے، یعنی جس اس نے حسد کیا اسے نقصان پہنچائے اور زیادتی کر بیٹھے. حسد کرنے کیسے زیادتی کرتے ہیں محسود پر شخص فرماتے ہو، لہذا قال اذا حسد، اسے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے من شر حاسد اذا حسد، خاص متعین کر دے اذا حسد. ومن حسد الحاسد العین، حسد کرنے والے کے حسد میں سے ایک بد نظر بھی شامل ہے. الی تصیب المعان، جو اس بد نظر لگائی گئی اسے پہنچتی اور تکلیف دیتی ہے. يكون هذا الرجل عنده كراهة لنعم الله على الغير، فإذا أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة خرج من نفسه الخبيثة، معنى لا نستطيع أن نصفه لأنه مجهول، فيصوب بالعين. بنظر لقتي كيسي شيخ صفر ماته جب كوي حسد كرونا كيسي سي حسد كرتاه اور سي بد نظر لگا دیتا ہے، بد نظر كيسي لقتي شيخ صفر ماته يكون هذا الرجل عنده كراهة لنعم الله على الغير ونا پسند کرتا ہے اللہ نعمت کسی دوسرے پر. فإذا أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة خرج من نفسه الخبيثة، معنى توصي خبيث نفسك معنى نکلتا ہے، لا نستطيع أن نصفه لأنه مجهول، لا يمكن وصفه نکلتا ہے کیونکہ مجهول ہے، وانا چیز نظر نہیں آتا کہ اخي وہ کون سا تیر چلا ہے جس کے وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا اور کسی وصف بھی بیان نہیں کر سکتا وہ کیا چیز ہے. فيصيب بالعين تو اس طرح سے بدنظر لگ جاتی ہے. وان تسلط عليه احيانا، اور جس کو بدنظر لگ جاتی ہے تو بعض اوقات احيانا يموت، وہ مر بھی سکتا ہے. واحيانا يمرض، وبعض اوقات مرنے سے تو بچ جاتا ہے لیکن بیمار پڑ جاتا ہے. واحيانا يجن، بعض اسے پاگل پن کے دورے پڑ جاتے ہیں. حتى الحاسد يتسلط على الحديد فيوقف اشتغاله، یہاں تک کہ بدنظر لگانے والا بدنظر لوہے کو لگا دیتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے اپنے کام سے، لوہے کو بھی لگ جاتی بدنظر. وربما يصيب السيارة بالعين وتنكسر أو تتعطل، یہ بھی ممکن ہے کہ بدنظر کسی گاڑی کو لگ جائے بس وہ ایکسیڈنٹ سے ٹوٹ جائے یا وہ نکارہ ہو جائے. وربما يصيب رفاعة الماء أو حراثة الأرض في العين حق، بلکہ بعض وقت جو پانی کی موٹر رفاعة الماء أو حراثة الأرض یا جو ٹریکٹر وغیرہ ہوتے ہیں بعض ان کو بدنظر لگ جاتی ہے اور یہ تباہ ہو جاتا ہے. فی العین حق، عین بدنظر حق جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، یعنی تصیب باذن اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے بدنظر بھی. وذکر اللہ عز وجل الغاسق اذا وقب والنفثات في العقد والحاسد اذا حسد، اللہ تعالیٰ ان تین کا ذکر خاص طور پر بیان فرمایا ہے، لان البلاء كله في هذه الاحوال الثلاثه، کیونکہ ساری مصیبت جو ہے وہ ان تین احوال میں، ان تین صورتوں میں ہے. یکون مصیبت کیا ان تین صورتوں میں، ان تین چیزوں میں، یکون خفیا، مخفی ہے. وہ کیسے؟ اللیل ستر و غشاء، رات کیا ہے؟ ایک پردہ ہے اور غشاء ہے، اندھیرے میں کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. واللیل اذا یغشا، اللہ تعالیٰ فرمایا واللیل اذا یغشا، سورۃ الآیت نمبر ایک میں، یکمن به الشر ولا یعلم به، شر اس اندھیرے میں ہوتا ہے اس کا کوئی سی خبر بھی نہیں ہوتی، یعنی شر اس میں مخفی ہے کہ نہیں، رات کے اندھیرے میں مخفی ہے. والنفثات في العقد، شیخ صفرت ايضا السحر خفي لا يعلم، جادو کیا ہے؟ ایک خفیہ چیز سے کسی چیز میں تبدیلی آنا یا اس کو نقصان پہنچانا، خفیہ طریقہ ہے، پتہ نہیں ہے، تو اس میں بھی مخفی ہے کہ نہیں، راز ہے کوئی چیز جو واضح نہیں ہے. الحاسد اذا حسد العائن، بدنظر کرنے جب بدنظر لگاتا ہے، خفی یہ بھی چھپے مخفی ہے. تاتي العين من شخص تظن انه من احب الناس اليك وانت من احب الناس اليه ومع ذلك يصيبك بالعين، یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ شخص جو آپ کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ اسے محبت، وہ بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بعض اسی کی بد نظر لگ جاتی ہے آپ کو، پتہ بھی نہیں چلتا. لہذا السبب، اسی وجہ سے خص اللہ هذه الامور الثلاثة، اللہ تعالیٰ ان تین چیزوں خصوص طور پر ذکر فرمایا ہے، الغاسق اذا وقب، والنفثات في العقد، الحاسد اذا حسد، والا فهي داخل في قول من شر ما خلق. ولا حقیقة یہ تین چیزیں اس میں شامل ہیں، کس چیز میں؟ من شر ما خلق. الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ ضرورت تھی، تاکہ ہم خبردار ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں ان تین بڑے چیزوں سے، رات کے اندھیرے سے. حدیث میں کیا آیا ہے کہ بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو جب رات کی ابتدا ہو، مغرب کا وقت جو جب رات شروع ہو جاتی ہے تو بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، شیاطین پھیل جاتی ہیں. تو شیطانوں کو نکلنے کا وقت کیا ہوتا ہے؟ رات کی تاریکی ہوتی ہے. اس طریقے سے جو بھی ہوام ہوتی ہیں، مضر چیزیں ہوتی ہیں، درند اور پرند میں سے، اور سانپ اور بچھو میں سے، حشرات میں سے، ان کے نکلنے کا یہی وقت ہوتا ہے. رات کے اندھیرے میں جو شر چھپا ہوتا ہے وہ رات کو نکل پڑتا ہے، اور نقصان پہنچانے کے لیے نقصان پہنچاتا ہے انسان کو. جب انسان رب کی پناہ میں آتا ہے اور دعا کرتا ہے رب سے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں رات کے اس اندھیرے کے شر سے. شر میں خلق پہلے ہو گیا عمومی طور پر، خصوصی طور پر یہ اس رات کے شر کے اندھیرے سے. اور پھر جادوگرنے جب گرا لگاتی ہے، جادو سے انسان مر بھی سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، عقل بھی جا سکتی ہے، پاگل بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کے اولاد ہیں، آپ کے مال، آپ کے دولت، آپ کی گاڑی، آپ کی سواری، سب اس میں شامل ہیں. تو بچنے کے بدلے سے بچنے کے لیے ایک یہ طریقہ کہ آپ رب کی پناہ میں آ جائیں، اور پھر بد نظر سے بچنے کے لیے بھی اس کا ذکر خاص طریقے سے کیا، کیونکہ اتنی مخفی چیزیں ہیں اور شر بہت زیادہ ان میں. یعنی ایک بندہ آپ کو آ کے تھپڑ مار دیتا ہے، دھکا دے دیتا ہے، تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ بھی شر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس سے بڑھ کر شر کیا ہے؟ بد نظر ہے کہ نہیں؟ جادو ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو اس سے بچنے کے لیے ذکر خاص ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کمال ہے واللہ، کمال اندازہ بیان واللہ. دیکھ سورۃ الفلق ہم سب پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے اس معنی سے کبھی سوچ کے پڑھے کبھی؟ اب پڑھ کے دیکھنا ذرا، نماز میں جب پڑھیں نا، یوں نماز میں کھڑے ہیں، سورۃ فاتحہ آرام سے پڑھیں تدبر کے ساتھ، پھر سورۃ الفلق میں پڑھ کے دیکھیں، اور یہ سارے معنی آپ کے ذہن. قل اعوذ برب الفلق، یہ صبح کی روشنی سے پوری رات کی تاریکی یوں ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں مناسبت، دیکھیں رب فلق ہے نا، میں مختصر تفسیر میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا میں، یعنی اس کا ذکر خاص طور پہ کیوں ہے؟ فلق کیوں؟ رب تو سب کا رب ہے، رب العالمین کیوں نہیں؟ ہم الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کا ذکر ہے نا، یہاں پر فلق کا ذکر خصوصی طور پہ کیوں؟ کیونکہ مناسبت ہے اس کی، شر کی بات ہونے والی ہے، اور صبح سے جب روشن ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں صاف اور واضح ہو جاتی ہیں. من شر ما خلق، جو بھی شر آپ کے ذہن میں، آپ کا دشمن ہے، آپ کا کوئی مرض ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کو جو بھی اس میں ہے، جو شر آپ سوچ بھی سکتے ہیں نہیں بھی سوچ سکتے، من شر ما خلق سب اس میں شامل ہیں. خصوصی طور پر یہ تین چیزیں ہیں، من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. کوئی شر بچا ہے؟ ہاں ایک شر بچا ہے، باہر کے شر ہیں سارے نا. اب اندر کے شیطان کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ اگلی سورت کیا ہے؟ سورۃ الناس. کمال معوذتین کیوں کہتے ہیں بتاؤں گا انشاءاللہ، کل کے درس میں مختصر تفسیر دونوں کی بیان کرتا ہوں میں انشاءاللہ، میں اگلا حصہ جو بیان کر دوں پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں فإذا قال قائل، اگر کوئی شخص یہ کہے ما هو الطريق للتخلص من هذه الشرور الثلاثة، ان تین شروع سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قلنا، ہم یہ کہتے ہیں، الطريق للتخلص ان يعلق الانسان قلبه بربه، نمبر ایک، اپنے دل کو رب کے ساتھ جوڑ دے. کسی شر سے بچنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ دل کہاں پہ؟ اسباب کی طرف نہیں. ارے بیمار ہے تو ڈاکٹر ہے، اگر یہ تکلیف ہے تو فلانا شخص ہے، فلانا صاحب رسوخ اقتدار ہے، وہ مجھے بچائے گا. نہیں، سب سے پہلے رب کے ساتھ دل کو جوڑنا ہے. تعلق القلب باللہ، کہ آپ کے ہاتھ وہ زمین پر رہے لیکن دل آسمان کی طرف کھینچا چلا جائے اپنے رب کے بارگاہ میں. دل رب سے جڑنا چاہیے سب سے پہلے. وفوض امره اليه، اپنے سارے معاملات رب کے سپرد کر دے، توفیق کامل. وحقق التوکل على الله، اور توکل کو حق ادا کرے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے. واستعمل الاوراد الشرعيه التي بها يحص نفسه ويحفظها من شر هؤلاء، پھر اوراد شرعیہ جو ہیں، جو مسنون اذکار اور اوراد ہیں، وہ پڑھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. وما كثر في الناس في الآونة الأخيرة من السحرة والحساد وما أشبه ذلك إلا من أجل غفلتهم عن الله وكثرة یہ جو جادوگر پھیلا ہے اور جادوگر پھیلے ہیں اور حساد حسد کرنے والے پہلے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اکثر لوگ اپنے رب سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل، غفلت کا شکار ہیں. وضائف توکلهم علی اللہ عز و جل، اور توکل ان کا کمزور ہے اللہ تعالیٰ پر. وقلد استعمال الاوراد الشرعیہ التي تحصلون بها، تیسرے نمبر پر، اور بہت کم استعمال کرتے ہیں ان شرعی اوراد کا جو حفاظت کے لیے ہیں، جس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. وإلا فنحن نعلم ان الاوراد الشرعیہ حصن منیع، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جو اوراد شرعیہ حصن منیع ہیں، یہ مضبوط قلعہ ہیں بچانے کے لیے. اشد من سد یأجوج ومأجوج، جو یأجوج ومأجوج کے دیوار سے بھی زیادہ سخت اور طاقتور ہیں. پتہ ہے، سبحان اللہ، کہا جائے سب سے زیادہ سخت جو دیوار موجود ہے وہ یأجوج ومأجوج کی دیوار ہے دنیا میں، اس سے بڑھ کر کوئی سخت طاقتور دیوار ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ بڑے طاقتور قوم ہے، نکلنا چاہتی ہے، پھنسی ہوئی نکل نہیں پا رہی. ہمارا ایمان ہے یا سچ ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور قرآن مجید اس کے ذکر بھی موجود ہے سورۃ الکہف میں، ذوالقرنین نے اس دیوار کو بنایا ہے، کہتے سب سے زیادہ طاقتور ہے. اس سے بڑھ کر طاقتور کیا ہے؟ الاوراد الشرعیہ جو ہم پڑھتے ہیں صبح شام، نماز کے بعد کے اوراد غور کریں. سورۃ الفلق اس میں شامل ہے، سورۃ الناس اس میں شامل ہے، سورۃ اخلاص اس میں شامل ہے، تین آخری صورتیں شامل ہیں نماز کے بعد، خسطو فجر اور مغرب کی جو نماز ہے، جو بعض اثر بھی کہتے ہیں، فجر اور اثر، فجر اور مغرب جو ہے اس میں تین مرتبہ پڑھنی ہے، باقی میں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنی ہے. پھر صبح شام کے اذکار میں، رات سے سونے سے پہلے کے اذکار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ دونوں ہاتھ جوڑ کے 3 مرتبہ پڑھتے تھو تھو فرماتے. یہ سب کسی اپنے جسم پہ پھیرتے، یہ سب کیا ہے؟ آپ اپنے آپ محفوظ کریں یقین کے ساتھ. دل کس سے جڑا ہوا ہے؟ باہر دشمن ہے، تکلیف ہے، بے روزگاری ہے، بیماری ہے، کچھ بھی ہے، اب یہ عمل جب کرتے ہیں دل رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پناہ رب کی طلب ہے شر سے بچنے کے لیے، ہر شر سے بچنے کے لیے. اس میں اخلاص بھی ہے، سورۃ الاخلاص بھی ہے، توحید کامل اس میں، سورۃ الفلق بھی ہے، باہر جتنے بھی شر ہیں سب سے بچنے کے لیے. سورۃ الناس جو اندر میرے اندر شر ہے، جو شیطان دل وسوسہ کر رہا ہے اس سے کیسے بچوں گا میں، وہ بھی اس میں شامل ہے. اب کوئی شر بچا ہے؟ اب کوئی نہیں بچا ہے، سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ان اوراد کو نظر انداز کیا، ایک تو ہمارا توکل کم ہے، رب سے غفلت کا شکار ہے، توکل کمزور ہے. ان اوراد شرعیہ کو حق نہیں دیتے جیسا کرنا. کوئی لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، پوچھیں، کئی لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، بے روزگاری ہے، وظیفہ بتائیں، اولاد نہیں ہے، وظیفہ بتائیں، یہ تکلیف، وظیفہ بتائیں، وہ تکلیف ہے. پھر نماز پڑھتے ہو؟ ہاں نماز پڑھتے، اوراد پڑھتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ نماز کے بعد کوئی پتہ نہیں، نماز کے بعد کیا اوراد کیا ہیں کوئی پتہ نہیں. لوگ لگے ہیں اللہ ہو کے ذکر میں، کئی لاکھوں مرتبہ پڑھتے، بدعت میں جو ڈوبے ہوئے ہیں کہاں پہ ان کو سنت کا راستہ نظر آئے گا، نعوذ باللہ. اس لیے اپنے آپ کو پھر سمجھے تو کہ سنت کا راستہ کیا ہے، اسے اپناؤ اور پھر دیکھیں رب کی طرف سے کیسے آسانی آتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن معاصف ان کثیر من الناس لا يعرف عن هذا و هذا شيئا، میں دکھ کے ساتھ بات کرنی پڑ رہی ہے، افسوس کے ساتھ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ اکثر لوگ ان اوراد میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ اوراد شرعیہ ہوتے ہیں. جو ابھی میں نے کہا ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں، دیکھو پتہ نہیں بھی نماز کے بعد کے ذکر کیا کرتی ہیں. لوگوں کو تو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اکثر لوگوں کو صحیح طہارت کا طریقہ نہیں آتا، سبحان اللہ. جہالت اتنی عام ہو چکی ہے نعوذ باللہ، اس لیے شر بھی عام ہو چکا ہے نعوذ باللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن مع الاسف ان کثیر من الناس لا يعرفها عن هذه الاوراد شيئا ومن عرف فقد يغفل كثيرا، یا تو جانتے نہیں یا جانتے ہیں تو غفلت کا شکار ہیں. فقد يغفل كثيرا ومن قراها فبقلب غير حاضر، جو پڑھتے وہ بھی حضور قلب سے نہیں پڑھتے. وكل هذا نقص، یہ سب نقص ہے، اس لیے اثر بھی کم ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں پڑھتے تو ہیں پھر بھی مصیبتیں ہیں، اب پڑھے کیسے؟ یہ ساری چیز شروع سے اگر دیکھیں آپ، دل رب سے جوڑنا ہے. دیکھیں 10 چیزیں تقریباً گن لیتے ہیں جلدی سے تو پتہ، دل رب سے جوڑنا ہے، اپنے معاملات رب کی طرف سپرد کرنا، نمبر 2، نمبر 3 حق توکل کرنا ہے، نمبر 4 ان اوراد شرعیہ کو پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ اپنے دل سے پڑھنا ہے، حاضر دماغی کے ساتھ پڑھنا ہے، فبقلب حاضر یوں پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے ان اوراد شرعیہ سے اپنی پناہ میں رکھے گا اور مجھے ہر شر سے محفوظ کرے گا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کل نقص، سب نقائص ہے اگر ہم ایسا نہیں کرتے. ولو ان الناس استعملوا الاوراد على ما جاءت بالشريعه لسلموا من شرور كثيره، اگر لوگوں نے یہی راستہ اختیار کر لیا اپنے آپ کو شر سے بچانے کے لیے جو اوراد شرعیہ کا راستہ ہے، یعنی بدعت کے راستے سارے چھوڑ دیے اور شرعی راستے اختیار کیے جو قرآن سنت میں ثابت ہیں، تو بہت سارے شرور سے بچ جائیں. نسأل اللہ العافیت والسلام، آمین رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت و سلامت میں رکھے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اللہ اعلم. آخری صورت ہے اور ہمارے پاس 10 منٹ ہیں. کل کے درس میں دونوں کے تفسیر انشاءاللہ کریں گے، معوذتین ایک ساتھ. چاہیں تو کل کر لیں، سورۃ الناس کے بعد دونوں ایک ساتھ کر لیں، کیا خیال ہے؟ وقت کافی ہو چکا ہے. سورۃ الناس صرف 10 منٹ کی تفسیر ہے، ایک صفحہ ہے بس. اس کے بعد پھر دونوں کے معوذتین ایک ساتھ کر لیں، کیا خیال ہے؟ کوئی ہم نے مختصر بیان کرنی ہے تو دونوں مختصر میں کہ دونوں کروں گا، معوذتین کو ایک ساتھ، سورۃ الفلق سورۃ الناس کو. چاہے تو ناس ابھی کر لیں، کل معوذتین پڑھ لیں 10 منٹ میں، یا چاہے تو ناس کل پڑھ لیں.
دو سوال دیے تھے
تو چلو پھر کل کرتے ہیں انشاءاللہ یہ، اور اس جلسے کے ساتھ کوشش کریں گے کہ کل ہی مختصر کر، ورنہ پھر اگلے درس میں مختصر کر لیں گے، دیکھیں گے کل ہمارے پاس کتنا وقت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی آسان درد یہی کہ جو ذکر مسنون ہے جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد یا صبح شام کے اذکار، اسے اوراد شرعیہ کہتے ہیں. وہ ورد جو شریعت میں ثابت ہیں، بعض وظیفہ کہتے ہیں. وظیفہ کا لفظ مجھے نہیں ملا قرآن و سنت میں. وہ وظیفہ کو یہ کہتے ہیں کہ کسی عالم کا قول ہے، کسی عالم کی طرف سے کوئی بات ہو، وہی اذکار وہی دعائیں ہوتی ہیں. اذکار ذکر، کیونکہ دعا میں صرف طلب، ذکر اسے عام ہوتا ہے. ذکر میں جیسے سورۃ الاخلاص ہے، اس میں کیا دعا ہے؟ تو ذکر ہے، اس میں دعا تو نہیں ہے. اس طریقے سے تو عام معلوم ہے تو دعا میں سب شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اوراد شرعیہ ورد اردو میں بھی کہتے ہیں، ورد ہی کہتے ہیں، اوراد اس کی جمع ہے. واللہ اعلم.